نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة ابراهيم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات اور معزز خواتین، مجھ سے پہلے ابھی دو مقررین نے آپ کے سامنے پاکستان کے قیام کے حوالے سے تصویر کے دو متضاد رخ پیش کیے. اختر ندیم صاحب نے جو تصویر کا تاریخ رخ ہے وہ بیان کیا، اور محترم اعجاز لطیف صاحب نے جو تصویر کا رخ روشن رخ ہے وہ بیان کیا، اور ان دونوں رخوں کی انتہائی اہمیت ہے. جہاں تک تصویر کے تاریخ رخ کا تعلق ہے، اگر یہ سامنے نہ ہو اور اس کے حوالے سے احساس زیاں ہمارے اندر موجود نہ ہو تو کبھی بھی ہمارے اندر اوپر اٹھنے کی کوئی تحریک پیدا نہیں ہو سکتی. علامہ اقبال نے اسی لیے احساس زیاں کو کارواں کا اصل متا قرار دیا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آج جو چیز ہم پر بڑی شدید بھاری ہے، جس چیز کا شدید افسوس ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قوم اس وقت کئی اعتبارات سے انتہائی پستیوں میں، انتہائی پاتال میں، کار مذلت میں گری ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں، رنگنلیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. علامہ اقبال نے اسی احساس زیاں کے اجاگر کرنے کو اصل امامت کی صفت قرار دیا. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. تو یہ احساس زیاں بڑے مؤثر انداز سے ہمارے سامنے آیا. اللہ تبارک و تعالی واقعی ہمارے اندر احساس زیاں پیدا فرما دے، اور اس کے حوالے سے ہمیں کچھ ماضی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آگے کے لیے اللہ تعالی ہمیں اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح محترم اعجاز لطیف صاحب نے آپ کے سامنے تصویر کا روشن رخ رکھا، اس لیے کہ اگر صرف مرثیہ ہی کہا جائے، صرف ماضی کے تلخ حقائق بیان کیے جائیں تو اس سے کمر ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور آدمی کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ نہیں رہتا. علامہ اقبال کی یہ خوبی ابھی اعجاز لطیف صاحب یہ بیان کر رہے تھے کہ علامہ نے نہ صرف یہ ہے کہ مرثیہ کہا ہے، امت کی ذبح حالی پر وہ روئے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ امید قوم کو ایک امید کا پیغام بھی دیا ہے. یہ امید کا اگر چراغ روشن ہو تو ظاہری بات ہے کہ پھر آدمی کے لیے کچھ کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے. ایک شعر سنا کر اعجاز لطیف صاحب کی بات کو بھی مزید موقع کر رہا ہوں کہ نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں. اللہ تبارک و تعالی اس امید کے چراغ کو بھی ہمیں جلائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان دونوں چیزوں کے امتزاج کے ساتھ، احساس زیاں اور امید کے امتزاج کے ساتھ، ہم کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. میری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ ہم آگے کس طرح سے بڑھیں، ہم کریں کیا، یہی انشاءاللہ میں ابھی آپ کے سامنے واضح کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں اس وقت آپ کو ایک حقیقت یاد دلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے اندر ایک جذبہ شکر پیدا ہو. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر ایک خاص احسان ہے کہ اس وقت ہمارا پورا جو چاروں طرف کا ماحول ہے وہ ایک جشن کا سماں پیدا کر رہا ہے. ہر طرف ترانے بج رہے ہیں، جھنڈے اور جھنڈیاں لگے ہوئے ہیں، اور ایک خوشی کا سما ہے. لیکن ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولت پیدا فرمائی کہ ہم شہر کراچی کے مختلف کونوں سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کچھ تلخ باتیں سننے کے لیے، کچھ ایسی باتیں سننے کے لیے جو کہ اس وقت جو کچھ میڈیا بیان کر رہا ہے ہم اس کے بالکل برعکس کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ پورے زمانے سے ہٹ کر ایک اور طرف چلنا یہ کوئی آسان کام نہیں. بہت پیارا شعر ہے کوثر نیازی کا کہ کشا کشے خسو دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. یہ چند دیوانے ہیں، زمانہ کسی اور طرف جا رہا ہے، اس کا ڈان کسی اور طرح بہ رہا ہے، لیکن یہ اس ڈان کے رخ کو موڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جیسے کبھی کبھی دریا بہ رہا ہوتا ہے اور کہیں کہیں کچھ تنکے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں، گویا دریا سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اس منظر کو دیکھا کوثر نے تو اس نے کہا کہ کشاکشے خسو دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعی وہ دیوانے بنا دے جو کہ اس غلط نظام، اس غلط معاشرے سے الجھے رہے اور حق کے چراغ جلاتے رہے. اس وقت ہم آج جس کیفیت پر ہیں محترم حضرات و خواتین، پاکستان کے قیام کے وقت اسی پوزیشن میں، اسی حیثیت میں جماعت اسلامی اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ تھے. جس وقت جماعت اسلامی سن 41 میں قائم ہوئی ہے، تو اس سے پہلے اسی بر عظیم پاک و ہند میں دو طرح کی تحریکیں چل رہی تھیں. ایک تحریک تھی قومی تحریک اور دوسری تھی مذہبی تحریک. قومی تحریک کی قیادت مسلم لیگ کر رہی تھی، اور مذہبی تحریک کے آگے آگے علماء اکرام تھے، اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں تحریک وہ تبلیغی جماعت تھی. ایسے میں مولانا مودودی نے جو بات کہی وہ ان دونوں تحریکوں پر ایک قسم کی تنقید تھی. انہوں نے جو ہماری قومی تحریک تھی اس سے یہ کہا کہ تم اس وقت جو کام کرنا چاہتے ہو، تم پاکستان بنانا چاہتے ہو، تو اس سے مسلمانوں کا بھلا ہوگا، لیکن اس سے اسلام وہ دنیا میں قائم نہیں ہوگا. اور مسلمان کا اصل مطلوب اور مقصود وہ اسلام ہے، نہ کہ کوئی آزاد وطن. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. دنیا میں حضرات انبیاء اکرام آئے تو وہ دنیا میں عدل قائم کرنے، اللہ کا دین قائم کرنے آئے. ان کے پیش نظر محض کسی آزاد خطے کا حصول نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اللہ کے دین کا غلبہ تھا، 3 مرتبہ قرآن نے بیان کیا. تو تم جو کام کرنا چاہتے ہو اس کام سے مسلمانوں کا بھلا ضرور ہوگا، مسلمانوں کو حقوق مل جائیں گے، وہ ہندو کے ظلم و ستم سے نجات پالیں گے، لیکن اس سے اسلام کا کام نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ مسلمان نسلی مسلمان ہیں، یہ قانونی مسلمان ہیں، ان کے سامنے ابھی دین کے تقاضے پیش ہی کہاں ہوئے ہیں، ان کے سامنے قرآن حکیم کا ترجمہ اور اس کی تعلیمات پیش ہی کہاں ہوئی ہیں کہ انہوں نے شعوری طور پر ان کو قبول کر کے اپنے زندگی میں ان کو اختیار کر لیا ہو. ان کے شب و روز میں اور ہندوؤں کے شب و روز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو بڑی اب اس وقت ظاہری بات ہے کہ ہماری پوری کی پوری جو قوم تھی وہ بحثیت مجموعی مسلم لیگ کے جھنڈے تلے تھی. وہ 1947 کے انتخابات نے ثابت کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا سواد اعظم وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے. ایسے میں یہ بات کہنا ایک بڑی اجنبی بات تھی، جیسے کہ آج ہم ایک اجنبی سی بات کہہ رہے ہیں، قوم جشن منا رہی ہے اور جبکہ ہم جو ہے وہ قوم کے سامنے ایک طرف حقائق رکھ رہے ہیں. ایسے میں یہ کہنا یہ آسان نہیں تھا، لیکن مولانا مودودی نے یہ کام کیا اور بالکل ڈٹ کر کیا، بڑے دھڑلے کے ساتھ کیا. ان کی تحریریں اس کے اوپر شاہد ہیں. اسی طریقے پر جو مذہبی تحریک تھی ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ جو کچھ اسلام کا تصور پیش کر رہے ہیں وہ مذہبی تصور ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، جو اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام آزاد اس دن ہوگا جس روز کے اسلام کا صرف انفرادی نہیں اجتماعی نظام بھی قائم اور نافذ ہوگا. اسلام کو پریکٹس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسجدیں بنا لیں، ہم مدرسے بنا لیں، ہم درس و تدریس کرتے رہے، ہم عبادات بجا لاتے رہے، ہمارے عقائد اسلام کے مطابق ہوں، ہماری رسومات اسلام کے مطابق ہوں. نہیں، بلکہ اسلام میں جہاں عقائد ہیں، جہاں عبادات ہیں، جہاں رسومات ہیں، وہیں اسلام کا اپنا سیاسی نظام ہے. اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہیں ایک وہی، باقی بتان حاضری. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت قائم نہیں ہے تو یہ کفر ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اسلام کا اپنا ایک معاشی نظام ہے، اس معاشی نظام میں نہ جاگیرداری کی اجازت ہے نہ سرمایہ داری کی اجازت. سود اور جوا یہ لعنت ہیں اس نظام میں. جب تک یہ ختم نہیں ہوتے اسلام دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا، اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا. اور معاشرتی حوالے سے کوئی وڈیرا نہیں اور کوئی جو ہے وہ کمی کاری اور ہاری نہیں، سب کے سب انسان برابر ہیں، ایک اللہ کی مخلوق ہیں، ایک حضرت آدم اور ایک اما حوا سلام علیہما ان کی اولادیں ہیں. لہذا جب تک اسلام کا یہ عادلانہ مساوات والا نظام قائم نہیں ہوتا اسلام آزاد نہیں ہوتا. تم جو اسلام کا تصور پیش کر رہے ہو وہ مذہبی تصور ہے. تم نے لوگوں کو صرف نماز روزے کی حد تک تعلیم و تلقین کی ہے، تم نے انہیں انفرادی زندگی میں عمل کی تلقین کی ہے، تم نے انہیں انفرادی زندگی میں اتباع سنت کی دعوت دی ہے. نہیں، اسلام کو بحیثیت دین پیش کرو تاکہ نہ صرف انفرادی زندگی بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی یہ کام ہوتا رہے. یہ اسلام جو ہے اس پر عمل ہوتا رہے. لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ایک جو ہے وہ تلخ حقیقت ہے. مولانا مودودی علیہ الرحمہ ہمارے محسن ہیں, ہمارے استاد ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, لیکن یہ ہے کہ معصوم سوائے انبیاء اکرام کا اور کوئی نہیں ہوتا. ان سے ہمیں ایک شکوہ اور ایک اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ قومی قیادت پر جو انہوں نے تنقیدیں کی ان میں انتہا پسندی تھی, ورنہ یہ ہے کہ جو قومی کام ہو رہا تھا تصوراتی اعتبار سے آئیڈیالسٹک اپروچ سے مولانا مودودی کی بات 100% صحیح تھی کہ اسلام کا کام اور ہے, مسلمانوں کا کام اور ہے. اسلام کو عروج ایک ہی مرتبہ ملا تھا, مسلمانوں کو عروج کئی مرتبہ ملا. ابھی آپ کے سامنے اعجاز لطیف صاحب یہ بات رکھ رہے تھے کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو عروج حاصل تھا. مغل اعظم اکبر دی گریٹ وہ یہاں پر بادشاہ تھا, بہت بڑا ہندوستان کا علاقہ جو وہ ہمارے تصرف میں تھا, لیکن عین اس وقت یہاں پر اسلام اپنے بالکل زوال کو پہنچا چاہتا تھا اور دین الہی کے نام سے فتنہ اکبر نے کھڑا کیا تھا. دین محمدی ختم اور اب جو ہے وہ 1000 برس ختم ہو گئے. اب دین الہی ہوگا کہ جس میں ہندو ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, مسلمان ہو, یہ سب کے سب ایک ہی دین کے لمبردار ہوں گے اور مغل اعظم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. تو مسلمانوں کا عروج اور ہے, اسلام کا عروج اور ہے. بات آئیڈیالسٹیکلی بالکل صحیح تھی مولانا مودودی کی کہ اسلام کا کام اور ہے, مسلمانوں کا کام اور ہے, لیکن پریکٹیکلی حقیقت پسندانہ اپروچ سے بہرحال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا قومی کام بھی ہو رہا تھا, مسلمانوں کے لیے ایک قومی جدوجہد کی بنیاد پر ایک اگر آزاد خطہ حاصل ہو رہا تھا, تو اگر غور کرتے تو ان دا لانگ رن جو ہے وہ خطہ بھی اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ہمارے لیے زیادہ مفید ہو سکتا تھا. اگر ہندوستان متحدہ ہوتا تو ظاہری بات ہے وہاں مسلمان اقلیت میں تھے, تو وہاں پر ہم اسلام کے عادلانہ نظام کے قیام کی بات نہیں کر سکتے تھے. لیکن پاکستان جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, جو ہے وہ مملکت خدا داد پاکستان, اللہ کا عطا کردہ یہ عطیہ ہے, ظاہری بات ہے یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے, لہذا یہاں پر اسلام کی بات کرنا اور اسلام کے غلبے کی جو کوشش کرنا وہ زیادہ آسان ہے. اسی طرح سے جو یہ تو تھا جو ہے وہ شکوہ, شکایت یا اختلاف جو مولانا مودودی سے ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنے اس فکر سے گو وقتی طور پر ہی لیکن پسپائی اختیار کر لی, اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ اس وقت مسلمان نسلی مسلمان ہیں, انہیں حقیقی مسلمان بنانا ہے, ان تک قرآن حکیم کی تعلیمات, سنت رسول کی تعلیمات, دین کا صحیح تصور پہنچانا ہے. جب پکے سچے مسلمان بنیں گے تو انہیں کی جد و جہد کے نتیجے میں اسلام غالب ہوگا. لیکن اب اس کے بعد بدقسمتی سے معاملہ چلا گیا انتخابی سیاست کی طرف, معاملہ چلا گیا پاور پالیٹکس کی طرف, لہذا وہ نسلی مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنانے کا معاملہ وہ ذرا پیچھے چلا گیا, اور یہ ہے کہ زیادہ توجہات ہو گئیں تبدیلی قیادت کی طرف, اور اس میں پھر جو رفتہ رفتہ جو ہے وہ اصولوں کا ذبیعہ ہوا ہے اور جو اصولوں کو توڑا گیا ہے وہ موجودہ الیکشن میں آپ کے سامنے ہے بالکل, کہ کسی ایک شہر میں جو ہے وہ کسی ایک جماعت سے اتحاد ہے لیکن دوسرے شہر میں اس کی مخالفت ہے. کل تک دو جماعتیں لٹیروں پر مشتمل تھیں, وہ سیکیورٹی رسک تھیں, سب کچھ تھیں, لیکن اس کے بعد ایک لوور لیول کی جو ہے وہ حکومت کے لیے اور لوور لیول کی جو ہے وہ منصب کے لیے ان سے سب سے اتحاد ہو گیا. تو یہ انتخابی سیاست جو ہے وہ اس کے اپنے تقاضے ہیں, اس کے اپنے رولز آف گیم ہیں, اگر آپ اس میں آئیں گے تو انہیں کے مطابق کھیلنا پڑے گا, اور ظاہری بات ہے کہ پھر اس میں اصول سارے وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں. تو اس وقت جو کیفیت بہرحال جو ہے وہ پاکستان کے قیام کے وقت مولانا مودودی جماعت اسلامی کی تھی, آج ہماری وہی کیفیت ہے. بہرحال یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس حوالے سے مولانا مودودی کے موقف سے اختلاف ہے کہ جو مسلمانوں کی قومی جد و جہد کے حوالے سے ان کا اعتراض تھا وہ آئیڈیلی بالکل صحیح تھا, لیکن حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے وہ درست نہیں تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس قومی جد و جہد کے نتیجے میں اور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے, ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب استحکام پاکستان میں حقیقت بیان کی ہے کہ اگر آپ معروضی حقائق دیکھتے تو پاکستان کا قیام ممکن نہیں تھا. لیبر گورنمنٹ اس وقت تھی برطانیہ میں جو کہ ہماری سخت خلاف, اور گاندھی جی جو کہ یہ طے اس نے طے کر رکھا تھا کہ گاؤ ماتا ہے یہ ہندوستان اور اس کے ٹکڑے میری لاش پر ہوں گے, لہذا نہ ہندو تیار تھے نہ انگریز گورنمنٹ اس کے لیے تیار تھی, اور کیبنٹ مشن جو 1947 میں آیا تھا ہم نے اس کو خود تسلیم کر کے گویا پاکستان کی آزادی کو 10 سال کے لیے مؤخر کر دیا تھا. وہ تو نہرو نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا, ورنہ اس کیبنٹ مشن کے اندر تو یہ طے ہوا تھا کہ اس وقت ہندوستان 3 وفاقوں پر مشتمل ہوگا, یہ کانفیڈریشن ہوگی, 10 سال بعد چاہیں تو ان میں سے ہر جو ہے وہ حصہ علیحدہ ہو جائے, لیکن نہرو نے اس کو نہیں مانا, لہذا ہم بھی پھر اس سے پیچھے ہٹ گئے. تو پاکستان بنا ہے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. کیسی کیسی سعادتیں اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کے بنانے کے وقت جمع کر دی. رمضان کا مہینہ، شب قدر اور جمعے کی مبارک رات، یہ تمام ساتھیں جمع ہوئی ہیں کس لیے؟ پاکستان کے قیام کے لیے. اس میں یہ پاکستان بنا، اور پاکستان کے بنانے میں چاہے منفی ہی جذبہ کیوں نہ ہو لیکن جذبہ اسلام کا تھا. اس کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں، جو تسلیم نہ کرے وہ ڈھیٹ ہے. ورنہ خود سوچئے کہ آخر ہمارے پاس پاکستان بنانے کے لیے، آزادی کے حصول کے لیے کیا بنیاد تھی؟ دنیا میں قومیں آزاد ہوئی ہیں زبان کی بنیاد پر، کیا اس خطے کے بسنے والوں کی زبان ایک تھی؟ دنیا میں قومیں آزاد ہوئی ہیں نسل کی بنیاد پر، کیا اس خطے میں آباد ہونے والوں کی نسل ایک تھی؟ دنیا میں قومیں آزاد ہوئی ہیں اپنے نیچرل جغرافیائی حدود کی وجہ سے، کیا ہماری جغرافیائی حدود پاکستان کی کیا نیچرل ہیں؟ ہم نے تو دریاؤں کو اور میدانوں کو ایسے کاٹا ہے جیسے کیک کاٹے جاتے ہیں. دنیا میں قومیں آزاد ہوئی ہیں کسی تاریخی بنیاد پر، کہ برسہ برس سے خاص جو ہے وہ علاقے میں ایک ملک آباد رہا ہے، اس کی بڑی پرانی تاریخ ہے، ہماری کوئی تاریخی حیثیت نہیں. تو پاکستان اگر بنا تو اس کے بنانے کے لیے ہمارے پاس اسلام کے سوا کوئی وجہ جواز تھی نہیں. پاکستان بنا ہے تو اسلام کے نام پر. اگر یہ نعرہ نہ لگایا جاتا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو کبھی بھی ایک بنگالی مسلمان، ایک سندھی مسلمان، ایک پٹھان مسلمان، ایک بہاری مسلمان، یہ آپس میں متحد نہ ہوتے. تو پاکستان یہ بنا اسلام کے نام پر. یہ الگ بات ہے کہ اگر ہماری قیادت اس حوالے سے سیریس نہیں تھی، مخلص نہیں تھی، اور اس نے پاکستان بنتے ہی اپنے اصل عزائم ظاہر کر دیے، جیسے کہ ابھی فرمایا اختر ندیم صاحب نے کہ کمانڈر ان چیف پہلا جنرل گریسی، پہلا وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل، پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان. اس سے ظاہر ہوگا کہ شاید ہمارا مقاصد کچھ اور تھے، ہم نے نعرہ کچھ اور لگایا، لیکن بہرحال عوام نے اگر قربانی دی ہے، خون دیا ہے. کل ہی مجھے ایک بزرگ بتا رہے تھے اپنی آنکھوں سے انہوں نے وہ مناظر دیکھے مشرقی پنجاب میں، اپنی آنکھوں سے وہ کنواں دیکھا ہے کہ اس میں مسلمان عورتوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، بھرا ہوا. اپنی آنکھوں سے کہتے ہیں کہ میں نے مسلمان عورتوں کا برہنہ جلوس دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے ہزاروں مسلمانوں کی لاشیں انہوں نے دیکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی 14 اگست کی تاریخ آتی ہے میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. وہ مناظر میرے سامنے آ جاتے ہیں کہ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ لیکن یہ ہے کہ یہ سب قربانیاں اگر دی ہیں تو کس وجہ سے دی ہیں؟ اسلام کے نام پر دی ہیں. مسلمان جب بھی قربانی دے گا اسلام کے نام پر دے گا. سن 77 میں یہاں پر ایک تحریک چلی تھی، نظام مصطفیٰ کی تحریک. اصل میں وہ پاکستان قومی اتحاد تھا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اور اس اتحاد کے جو ستارے تھے، 9 ستارے، آپ ان سے بھی واقف ہیں کہ ان میں بڑے سیکولر سوچ کے لوگ موجود تھے. لیکن جب بھٹو کو ہٹانے کے لیے تحریک چلانے کا پروگرام بنا تو سمجھ لیا کہ یہ قوم اسلام کے سوا کسی اور نام پر قربانی نہیں دے سکتی. لہذا اس پاکستان قومی اتحاد نے پھر نظام مصطفیٰ کا نام دے کے تحریک کو چلایا، اور لوگوں نے اس کے لیے جانے دیں. لیکن اس وقت بھی محترم ڈاکٹر صاحب اس تحریک سے علیحدہ تھے، اور کہا تھا کہ یہ نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں ہے، یہ بھٹو ہٹاؤ تحریک ہے. جب بھٹو ہٹ جائے گا یہ تحریک تحلیل ہو جائے گی. اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ وہی کچھ ہوا. تو یہ ملک بنا الحمدللہ کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اور اس کے بعد آج بھی اس ملک کا اگر استحکام ہو سکتا ہے تو اسلام کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے. ہم نے چونکہ یہاں پر اسلام پر نہ عمل کیا نہ اس کو نافذ کیا، اس وجہ سے یہ ملک دو لخت بھی ہوا، یہ ملک انتشار کا شکار ہے. لیکن اس ملک کو اگر جو ہے وہ استحکام دینا ہے تو ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہماری اصل منزل وہ اسلام ہونی چاہیے. اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفیٰ بھی ہے. اس حوالے سے میں ایک اور خوش قسمتی جو میری اور آپ کی اور اہل پاکستان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دنیا میں شعوری اعتبار سے ہر انسان، اس پر 3 ذمہ داریاں ادا کرنا لازم ہوتا ہے، نہیں ادا کرے گا دنیا میں عزت نہیں ملے گی. ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس کی اپنی برادری، اپنی قوم کے حوالے سے. ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف برادریوں یا مختلف علاقوں کے لوگ اپنے علاقوں سے اپنی برادریوں سے پہچانے جاتے ہیں. ایک شخص ہے جو کہ دہلی کا ہے، ایک شخص ہے جو حیدرآباد دکن کا، حیدرآبادی کہلاتے ہیں، بہاری کہلاتے ہیں، دہلی کے لوگ کہلاتے ہیں. اسی طرح کوئی جو ہے وہ ایوان برادری ہے، کوئی راجپوت برادری ہے. ہر برادری کی عزت کا تعلق ہوتا ہے اس برادری کے افراد سے. اگر اس برادری کے افراد نیک سیرت ہوں، سچے ہوں، امانت میں خیانت نہ کرنے والے ہوں، تو اس کی وجہ سے وہ برادری کی نیک نامی ہوتی، اس قوم کی نیک نامی ہوتی. اور اگر خدا نہ خواستہ اس قوم کے لوگ، اس برادری کے لوگ، ان کا کردار صحیح نہ ہو، تو وہی لوگ ہیں جو اپنی برادری کو بدنام کرتے ہیں. اقبال نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد دنیا میں ہر جگہ اپنی قوم اپنی برادری کا نمائندہ ہوتا ہے، نیک ہوگا، نیک سیرت ہوگا، اس سے اس کی قوم اس کی برادری کی نیک نامی ہوگی، غلط کام کرے گا پوری برادری کو بدنام کرے گا۔ نمبر دو، آج کل ہر شخص کا تعلق اپنی برادری اور اپنے قوم کے علاوہ کسی نہ کسی وطن سے ہے، ملک سے ہے، ملک کی عزت، ملک کی سربلندی، ملک کا وقار، ملک کے مفادات یہ افراد کی قربانیوں میں۔ اگر افراد رشوت لینے والے ہوں، کمیشن کھانے والے ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ اس ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ بڑے بڑے سودوں کے اندر ہمارے ہاں جس طرح کمیشن کھائے گئے ہیں، اس سے جو ہے وہ ایک آدمی کو ذاتی اعتبار سے تو فائدہ ہوا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ملک کا کس قدر نقصان ہوا آپ کے علم ہے۔ تو اگر افراد نیک ہیں تو وہ ملک، وہ بھی جو ہے وہ اس کی بھی نیک نامی ہوگی، دنیا میں اس کو بھی عزت ملے گی۔ اور اگر یہ ہے کہ اس ملک کے باسی ہی ملک کے وفادار نہیں ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اس ملک کو دنیا میں عدم استحکام ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں ہر باشعور انسان کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، اور وہ اس نظریے کا حامل ہوتا ہے، علمبردار ہوتا ہے، چاہے وہ نظریہ مذہبی اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو۔ دنیا میں نظریے پنپتے ہیں، پھیلتے ہیں، غالب ہوتے ہیں افراد کے مال اور جان لگانے سے۔ جن لوگوں نے اپنے نظریات کے فروغ کے لیے وقت بھی دیا، پیسہ بھی دیا، ان کے نظریات فروغ پا گئے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کارل مارکس کا، جب اس نے اپنی کتاب لکھنی تھی دی داس کیپیٹل، جس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے سرمایہ کے نام سے، تو اس وقت ایک وقت ایسا ہے کہ اس کے پاس دو آپشن تھے، اس کے پاس بڑی قلیل سی رقم تھی، ایک طرف اس کا بچہ شدید بیمار تھا اور اس کو اپنے بچے کے علاج کے لیے پیسے درکار تھے، اور دوسری طرف اس کو اپنی کتاب چھپانی تھی۔ تو اس شخص نے بجائے اپنے بچے کا علاج کرانے کے اپنی کتاب کو اس پیسے سے چھپا لیا، لہذا ذاتی اعتبار سے اس کو صدمہ ہوا، اس کا بچہ فوت ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اس کتاب سے ایک نظریہ پھیلا، اس کی قربانی سے وہ نظریہ پھیلا اور دنیا میں اس کتاب کی بنیاد پر انقلاب آ گئے۔ تو دنیا میں نظریات یہ تبھی پھیلتے ہیں جبکہ افراد ان کے لیے مال اور جان کی قربانی دیں، مال اور جان سے ان کے فروغ کے لیے جہاد کریں، جان سے ان کے فروغ کے لیے جہاد کریں۔ یہ تین چیزیں ہیں جو کہ جن کا تعلق ہے ہمارے شعور سے ہے، اپنی برادری یا قوم کی نیک نامی، اپنے وطن کی سربلندی، اور اپنے نظریات کا دنیا میں غلبہ۔ ہم پاکستانی قوم دنیا کی وہ خوش قسمت ترین قوم تھے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ تین تقاضے ایک کر دیے تھے، اس لیے کہ پاکستانیوں کی قوم کی بنیاد سوائے اسلام کے اور کچھ نہیں تھی، نہ نسل ایک، نہ رنگ ایک، نہ کوئی اور وحدت۔ ہمیں اگر کوئی چیز جوڑنے والی تھی تو وہ اسلام تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ میرا نام سلمان ہے، لیکن عرب اس سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے، تو پوچھتے کہ سلمان ابن، تو وہ کہا کرتے تھے سلمان ابن اسلام۔ پاکستان کی ولدیت اسلام تھی، ہماری قومیت کی بنیاد اور ہماری رگ و پے میں فکر اقبال جو ہے وہ رچا بسا ہوا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت کے لیے۔ تو ہمارے لیے تو قرآن کریم میں جو الفاظ آئے ہیں وہ حزب کے آئے ہیں، ہمارے لیے امت کے الفاظ آئے ہیں۔ ہم اردو میں اپنے لفظ استعمال کرتے ہیں ملت، ہم ملت ہیں، ہم کوئی قوم نہیں ہے، ہم نے اسی قومیت کی جو ہے وہ وطنی قومیت کی نفی پر یہ پاکستان بنایا تھا۔ اسی طریقے پر ہمارا ملک یہ پاکستان، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا بھی سارے کا سارا دار و مدار اس کے استحکام کا پاکستان پر تھا، اسلام پر تھا۔ اگر ہم نے یہاں پر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا ہوتا، کبھی بنگالی بہن سے علیحدہ نہ ہوتا، کبھی ہمارے ہاں وہ ایک قومیت چار پانچ قومیتوں میں تحلیل نہ ہوتی، اگر اسلام نہیں ہے تو پھر آخر کیا محبت ہوگی سندھی کو اور اردو بولنے والے کو؟ کیا ہمیں پاکستان کے وقت محبت تھی؟ سندھی بھائیوں نے یہاں پر استقبال کیا ہے، اکرام کیا ہے، مہمان نوازی کی ہے، لیکن جب آپ اسلام کا جذبہ درمیان سے نکال دیں گے تو پھر تم اور میں اور۔ تو اگر ہمارے اس ملک کے استحکام کی کوئی بنیاد تھی تو وہ بھی اسلام، اور اسی طرح پر ہمارا نظریہ الحمدللہ کہ وہ بھی اسلام۔ اگر ہم اسلام کو مضبوط کرتے تو یہاں پر ہماری قومیت بھی مضبوط ہوتی، ہمارا ملک بھی مضبوط ہوتا، اور ہمارا نظریہ، ہمارا دین، اس کو بھی فروغ حاصل ہوتا، وہ بھی غالب ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے وہ نہیں کیا۔ لہذا اب میں اپنے گفتگو کے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ اسلام کی خدمت کے لیے ہم کریں کیا۔ اسلام کی خدمت یہ ہوگی ہماری اپنی ذاتی اصلاح سے، آغاز اس کا ہمیشہ ہوگا. جیسے کہا جاتا ہے کہ انقلاب کا آغاز کیا ہوتا ہے, انقلاب کا آغاز ہوتا ہے فرد کی تبدیلی سے. جس روز ایک فرد بدلتا ہے اس روز انقلاب کا آغاز ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم میں سے ہر بھائی کو ہر بہن کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہوگا. ہم الحمدللہ کہ ہمارے اندر جذبہ ہے قربانی کا, ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں جو کہ اسلام کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں, لیکن جب تک ہم خود مولانا مودودی کے الفاظ میں نسلی مسلمان سے اوپر بڑھ کر سچے اور پکے مسلمان نہیں بنتے ہماری قربانیوں سے کچھ نہیں ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اہم حقائق بڑے لطیف انداز سے بیان کر دیتے ہیں. سورۃ المائدہ کے پانچویں رکوع میں حضرت حابیل اور قابیل کا قصہ بیان ہوا. حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی, قابیل کی نہیں ہوئی. قابیل کو اس پر غصہ آیا تو حضرت حابیل نے جو جواب دیا وہ وقتی لحاظ سے بھی صحیح تھا, لیکن اس میں ایک اصول ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. حضرت حابیل فرماتے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول فرماتا ہے متقیوں کی. جب تک اس زمین پر متقیوں کا خون نہیں گرے گا انقلاب نہیں آ سکتا. تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو متقی بننا پڑے گا, اور متقی بننے کے لیے دو چیزیں بنیادی ہیں, وہ اگر سامنے ہوں تو انشاءاللہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اللہ کا وعدہ اللہ خود ہی معاف کر دے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بھائی اور ہر بہن طے کر لے کہ چاہے کتنی مجبوریاں ہوں, چاہے کتنی رکاوٹیں ہوں, ہم کوشش کریں کہ اپنے رزق کو رزق کے حلال تک جو ہے وہ پابند کر دیں, محدود کر دیں. آسان نہیں, اس زمانے میں بہت مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ بعض ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے شاید قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کیا کریں, بینک کی نوکری ہم نہیں چھوڑ سکتے اور ایسی نوکری ملتی نہیں ہے, لیکن اسی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ایک چھلانگ لگائی, بینک کی نوکری چھوڑی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ عرصے آزمائش کے بعد بہتر عطا فرمایا, بہتر روزگار عطا فرمایا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ طے کر لے ہر بھائی اور ہر بہن کے میرے گھر پر اس کے حلال آئے گا. روکی سوکی کھانی پڑے, جتنی مشکلات برداشت کرنی پڑے کریں گے, لیکن رزق حلال. نمبر دو یہ طے کر لیجئے کہ ہمارے گھروں پر شرعی پردہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں محرم ان کی فہرست جو پوری کی پوری دی ہے وہ ایسے نہیں ہے, انہی کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے, شوہر ہے یا محرم مرد. ان کے علاوہ باقی مردوں سے ہماری خواتین کا پردہ ہوگا, گھر کے اندر بھی پردہ ہوگا, گھر سے باہر بھی پردہ ہوگا. دو چیزیں بنیادی ہیں جو کہ طے کر لی جائے, باقی فرائض الحمدللہ کے آپ کے علم میں ہیں, اور جو ہے وہ ان کے درس و تدریس تو ویسے بھی ہوتی رہتی ہے. مذہبی تصور کے حامل لوگ بھی وہ چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں, نماز کی کیا اہمیت ہے, زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے, حج کی کیا اہمیت ہے. لیکن نمبر ایک ہم میں سے ہر بھائی اور ہر بہن یہ طے کرے کہ اگر اس ملک میں اسلام کا بول بالا کرنا ہے, اس ملک کے ساتھ اگر حقیقی وفاداری کا مظاہرہ کرنا ہے, تو اس کے لیے اسلام کو سربلند کرنا ہوگا, لیکن اس کا آغاز میری اور آپ کی ذات سے ہوگا. نمبر دو, اب ایسے افراد ایک مضبوط جمعیت کے اندر آپس میں جمع ہوں. کام بہت بڑا کرنا ہے, ہمیں بھیڑیوں سے ٹکرانا ہے, لہذا اور ہماری کیفیت سکون کے سامنے بھیڑوں کی سی ہے. کل ہمیں اندازہ ہوا جیسے ہم مظاہرہ کرتے ہوئے گئے تو کس طریقے پر ہمیں روک دیا گیا, اور وہ واقعتاً ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا ضروری ہے کہ اس نظام سے ٹکرانے کے لیے, اس نام کو بدلنے کے لیے ایک مضبوط جماعت بنائی جائے. وہ مضبوط جماعت کے جس کی اساس ہمیں قرآن حکیم سے, احادیث مبارکہ سے, سنت رسول سے, اپنے سلف صالحین سے ایک ہی ملتی ہے, کوئی دوسری نہیں, اور وہ ہے بیعت سموتاد لیکن فی المعروف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوتی تھی تو غیر مشروط, لیکن ان کے بعد خلفاء راشدین سے بیعت ہوئی, اس کے بعد حکومتوں کو بدلنے کے لیے اگر کوئی جماعت بنی, کوئی تزکیے کے لیے کوئی جماعت بنی, کوئی ایائی تحریک اٹھی, وہ تمام کی تمام تحریکیں بیعت کی بنیاد تھی. تو یہ وہ لوگ جو کہ ذاتی زندگی میں عمل کر رہے ہوں, یہ اس کے بعد آپس میں جمع ہوں, ایک حزب اللہ بنائیں, ایک اللہ کی پارٹی بنائیں. اس اللہ کی پارٹی کا واضح مقصد ہو کہ ہم اس دھرتی پر اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں, اور ہم کسی جزوی خیر کے کام کے لیے ہم جمع نہیں ہوئے, ہم جمع ہوئے ہیں کہ ہم نے یہاں پر اسلام کا عادلانہ نظام قائم کرنا ہے. وہ کام کہ جو مشن تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور وہ کام جو کہ مشن تھا تمام رسولوں کا. سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ہے کہ تمام رسول اسی لیے آئے, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اب اس کے بعد تیسری بات کہ جماعت طریقہ کار کیا اختیار کرے. ایک طریقہ کار وہ ہے جو کہ کبھی کبھار بیان ہو جاتا ہے کچھ تبلیغی بھائیوں کے ذریعے سے,
وہ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح تبلیغ کر رہے ہیں اس طرح جب سب کے سب لوگ ٹھیک ہو گئے تو انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا, اور بظاہر اس بات میں وزن بھی محسوس ہوتا ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ آج تک سب کے سب لوگوں کو کوئی نبی بھی آ کر ٹھیک نہیں کر سکے, تاریخ اس بات کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی. اور پھر اگر چلے معاملہ کچھ بڑھ رہا ہوتا آگے کی طرف تو پھر بھی بات ٹھیک تھی, لیکن معاملہ معاشرے کا بگاڑ وہ رفتہ رفتہ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. تبلیغ کا کام بھی تیزی کے ساتھ بڑھا ہے, لیکن معاشرے کے اندر برائیاں اور بےحودگیاں اور بے حیائیاں اور حرام خوریاں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور زیادہ بڑی ہیں, لہذا محض واعظ و نصیحت سے. ورنہ آخری بات تو یہ ہے کہ جو اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں تھا کیا وہ ہماری تبلیغ میں ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی زندگی میں بھی سب کے سب لوگ محض تبلیغ کی وجہ سے ایمان نہیں لائے, اس لیے سورہ حدید کی آیت 25 میں آیا ہے کہ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. ہر معاشرے میں ابو جہل جیسے لاتوں کے بوت موجود ہوتے ہیں جو کہ باتوں سے نہیں مانتے, ان کے لیے لوہا اتارا ہے تاکہ ان کے خلاف پھر لوہے کی طاقت استعمال کی جائے. اسی طرح سے دوسرا طریقہ بڑی نیک نیتی سے اختیار کیا ہماری جو ہے وہ مذہبی سیاسی جماعتوں نے کہ ہم الیکشن میں آئیں گے, انتخابات میں حصہ لیں گے, اور اس کے بعد ہمیں ایک وقت میں اتنی اکثریت مل جائے گی کہ ہم اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ کر دیں گے. اب اس کے اس طریقے کار کے خلاف دلائل کیا ہیں وہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے, لیکن یہ ہے کہ تجربات اب اس بات کے گواہ ہیں, اندر سے وہ بھی اس حقیقت کو مان چکے ہیں کہ ہم الیکشن کے ذریعے سے اس ملک میں نہ آ سکتے ہیں نہ اسلام نافذ کر سکتے. خود سوچئے کہ اس بلدیاتی سطح پر اگر آپ اور لوگوں کے تعاون سے صرف شہر کراچی میں ہی نظامت حاصل کر چکے ہیں تو کیا آپ اس شہر کے نظام کو چلانے کے ان کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور وہ کس کردار کے لوگ ہیں, ان کا ماضی میں کیا کردار رہا ہے وہ آپ کے سامنے, وہ لوگ جو کل نواز شریف کے دور میں اس کے ساتھ ساتھ تھے اب ہم خیال ہیں اور انہی کے تعاون سے ہم صرف شہر کراچی میں اس قابل ہوئے کہ نظامت حاصل کر لیں. لہذا اس کردار کے لوگوں کا آپ اگنور نہیں کر سکتے. لہذا اول تو خیر یہ سطح ملک کا قانون بدلنے کی ہے بھی نہیں, یہ تو بڑی نچلی سطح ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر اس طرح کے ذریعے سے بھی ہم دوسروں کے سہارے پر بھی اگر ہم پہنچ بھی جاتے ہیں اقتدار میں تو کبھی بھی ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے, اور ان کی ترجیحات میں اسلام وغیرہ کچھ نہیں, ان کی ترجیحات کچھ اور. اس الیکشن نے تو بالکل ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے سارے اصول بالائے طاق رکھ دی, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. یہاں پر بھی اگر الیکشن میں بائی کاٹ نہ ہوتا تو شاید نتیجہ یہاں بھی مختلف ہوتا, لیکن باقی شہروں میں جو حال ہے وہ آپ کے علم ہے. تو تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے آپ وہ نظام ہی غلط ہے, الیکشن کا جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو جب اس طرح کا نظام ہو جس میں کہ ایک عالم دین کا اور ایک عام آدمی کا ووٹ برابر ہو تو ظاہری بات ہے کہ اس نظام سے آپ کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے. پھر ویسے بھی اس ملک کے اندر جاگیرداری ہے, 80% علاقہ جاگیرداروں کے قبضے میں, اور وہ کبھی بھی اپنے علاقے سے کسی شریف آدمی کو الیکشن میں کھڑا نہیں ہونے دیتے. ان کے پولنگ ایجنٹ جا کے جو ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے جو ہے ووٹنگ کے دوران. لہذا یہاں پر تو اسی طرح کے جو ہے وہ برادری کے لوگ آئیں گے, کبھی کبھی کوئی آئے گا کبھی کوئی آئے گا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اگر آئین کی دفعہ 62 دفعہ 63 پر عمل ہو جائے تو پھر اس ملک میں اچھے لوگ آ جائیں گے, لیکن آپ سب کے علم ہے کہ اس پر بھی عمل ہو جائے تو ٹھیک ہے, چاچا نااہل ہو جائے گا اس کا بھتیجا تو موجود ہے, ماموں نااہل ہو جائے گا اس کا بھانجا تو موجود ہے, وہی لوگ ہیں جو کہ آئیں گے. لہذا اس طریقے پر بھی کبھی بھی قیامت تک انقلاب نہیں آ سکتا. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ جو جماعت قائم ہو, حزب اللہ قائم ہو, یہ پوری طرح سے ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار رہے کہ اسلامی انقلاب لانے کے لیے, عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے تصادم ناگزیر ہے, خون لازمی دینا ہوگا. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خون دینا پڑا, اپنے ساتھیوں کے لاشیں بھی اس راہ میں پیش کیے, اور یہ ہے کہ کافروں کی جانیں بھی لی, تو ہم کون ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی انقلاب آج تک پرامن طریقے سے نہیں آیا. ہمیشہ جب انقلاب آتا ہے تو جو بھی ظالم ہوتے ہیں معاشرے کے وہ انقلاب کا رستہ روکتے ہیں, تصادم لازمی پیدا ہوتا ہے, لوہے کی طاقت لازمی استعمال کرنا پڑتی, اور اس کے لیے مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی قوت دے دے کہ جب قوت ہو تو ہم میدان میں آ جائیں اور مقابلہ کریں, اور جو ہے وہ ہتھیاروں سے ہتھیار ٹکرائے, جہاد ہو اور اس کے نتیجے میں قتال ہو, اس کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب ہو جائے اگر ہماری تیاری پوری ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو تیار کیا, لیکن صرف ذاتی حد تک اصلاح نہیں کی بلکہ ان کے اندر باطلانہ نظام کے خلاف شدید نفرت پیدا کی, اور جب وہ لاوا پک گیا, ساتھی تیار ہو گئے, تو پھر ان کو میدان ملا اور باطل سے ٹکرایا, اور پھر اس آسمان نے چشم فلک میں وہ نظارہ دیکھا کہ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ باطل کا بیجا نکال دیتا ہے, اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے, ان الباطل کان زہوقا فاذا هو زاهق. یہی طریقہ ہے. لیکن اس وقت ہمارے ہاں جو حالات ہیں معروضی, وہ دور نبوی سے دو اعتبارات سے بڑے مختلف ہیں. پہلے اس اعتبار سے مختلف ہیں کہ یہاں پر ہمارے سامنے جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہیں, ان کے پاس اس نظام کی حفاظت کے لیے جس طرح کی تیاری اور جس طرح کے وسائل ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں طرف جنگی مہارت ایک جیسی ہوتی تھی, دونوں طرف ہتھیار ایک جیسے ہوتے تھے. البتہ یہ ہے کہ تعداد کا فرق ہوتا تھا, اکثر و بیشتر اہل کفر میں زیادہ لوگ ہیں, اہل حق میں کم ہیں. لیکن چونکہ اہل حق کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تھی, لہذا اس شان کا ظہور ہوتا تھا. کم من فئات قلیلت غلبت فئات کثیرت باذن اللہ, ایسے میں کئی مرتبہ ہوا. لیکن جنگی مہارت کے اعتبار سے, ہتھیاروں کے اعتبار سے دونوں طرف معاملہ یکساں ہوتا. آج معاملہ بالکل مختلف ہو گیا. آج اس باطل نظام کی حفاظت کے لیے اسٹینڈنگ آرمیز ہیں, اور ان کی وہ عسکری تربیت ہے جو ہماری ہو نہیں سکتی, اور ان کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو کہ ہمارے پاس ہو نہیں سکتے. لہذا اس وقت جو بھی ہمارے پاس وسائل ہے, ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان ہمہ وقت افواج کا میدان میں آ کے مقابلہ کر سکیں. نمبر دو, اس وقت ہمارے سامنے جو بھی لوگ ہیں وہ جیسے بھی ہوں لیکن ہیں بہر المسلمان, وہ فاسق ہوں, فاجر ہوں, جھوٹے ہوں, شرابی ہوں, جو بھی کریں, لیکن بہرحال آپ فاسق و فاجر آدمی کو بھی متفق علیہ عقیدہ اہل سنت کا کہ اسے آپ کافر نہیں کہہ سکتے, اور مسلمان کا خون بہانے کے لیے بڑی کڑی شرائط ہے کہ جب کوئی مسلمان حکمران کھلے کفر کا حکم دے تو تم اس کے خلاف جنگ کر سکتے ہو. یہ فقہا نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن جنگ اس وقت کرو جبکہ تمہیں کامیابی کا پورا یقین ہو. ایسا نہ ہو کہ کچھ مسلمانوں کا خون بہا کر, خون خرابہ کر کے, اور معاملہ بالکل پھر ویسے کا ویسے رہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے سامنے اس وقت کلمہ گو مسلمان ہیں, کفر بواح کا حکم دے رہے ہیں. اس ملک میں کوئی ایک قانون بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے, سارے قانون کافرانہ ہیں. لیکن ہمارے پاس اتنی قوت, اتنے مسائل نہیں ہیں کہ ہم ان کا ایسا مقابلہ کریں کہ ہمیں کامیابی کا پورا یقین ہے. لہذا متبادل طریقہ جو کہ اجتہاد کی بنیاد پر تنظیم اسلامی نے اس وقت طے کر رکھا ہے, جب بھی اللہ تعالیٰ وہ سرفروشوں کی جماعت دے اور قوت دے, وہ طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس سرفروشوں کی اتنی تعداد جمع ہو گئی جو بقول امیر محترم کے 200,000 کے قریب ہے, ایسے 200,000 افراد کے جو اپنی ذاتی زندگی میں رزق حلال پر قناعت کر چکے ہیں, اور جن کی زندگیوں میں, جن کے گھروں میں شرعی پردہ ہو, جب ایسے, اور پھر وہ نظم کے خوگر, نظم مضبوط جماعت والے ہوں, اپنے نظم کا خوگر ہونا ثابت کر چکے ہوں, جب ایسے 200,000 افراد تیار ہو گئے, اس کے بعد ہم اس نظام کو پھر چیلنج کریں گے. ابھی تک ہم صرف زبان سے برائی کو برا کہہ رہے ہیں, اگلا درجہ ہے کہ ہاتھ سے برائی کو بدلو, اور ہم اس کے لیے چیلنج کریں گے. چیلنج یہ ہوگا کہ ہم اس نظام کا بائیکاٹ کریں گے, ہم کوئی ٹیکس نہیں دیں گے, اور جو بھی اہم مقامات ہیں وہاں پر ہم دھرنا دے کر بیٹھیں گے. ہم یہاں سے نہیں اٹھتے, کسی چیز کو توڑیں گے نہیں, کسی چیز کو آگ نہیں لگائیں گے, لیکن ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. ہم اس ملک میں اب جاگیرداری کی لعنت نہیں چلنے دیں گے, ہم اس ملک میں سود کا استحصالی نظام نہیں چلنے دیں گے, ہمارے جیتے جی اس ملک میں میڈیا پر بےحودگی بیائی کا پرچار نہیں ہو سکے گا, ہمارے جیتے جی اس ملک میں اخبارات اور رسائل بےحودہ تصویریں, بےحودہ مضامین, بےحودہ خبریں شائع نہیں کر سکیں گے, ہمارے جیتے جی اس ملک کے اندر کوئی بھی خلاف شریعت کام نہیں ہوگا. یہ ہے نہیں عن المنکر بالید کا وہ معاملہ. اور اس کے بعد اگر تو حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے تو ہمیں حکومت کا کوئی کرنے کا کوئی شوق نہیں, نہیں کیے تو پھر وہی ہوگا جو کہ ایران میں ہوا. ابتدا میں ایران میں کچھ لوگوں نے اسلحہ اٹھایا تھا, لیکن اس کے بعد جب جس طرح سے وہاں کے لوگوں نے جانے دی ہے, بقول خود ایرانی علماء کے ہمارے 30,000 آدمیوں نے جانے دی, فوج نے گولی چلانے سے انکار کر دیا, اور وہاں پہ علماء کی حکومت قائم ہو گئی. رومانیہ غیر مسلم ملک ہے, چاوسیسکو نے وہاں پر جمہوریت بحال کرنے سے انکار کر دیا تھا, 70,000 افراد کی جانیں لی ہیں اس کمبخت نے, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے وہ فوج نے اس کو گرفتار کر لیا, اور اس کو جس طرح سے پھر مارا گیا ہے تو باقاعدہ ٹی وی پر اس کو مارنے کا منظر دکھایا گیا ہے. تو اسی طریقے پر بالآخر اس ملک میں جو ہے وہ کسی اسلامی حکومت کا اور اسلامی انقلاب کا معاملہ ہو سکتا ہے. اس طریقے کار کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. کوئی ہم گو مگو میں رکھنا نہیں چاہتے کہ بڑی اچھی تقریریں کر دی, تصویر کا تاریخ پہلو بھی دکھا دیا, تصویر کا روشن رخ بھی دکھا دیا, اب کرنا کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ طریقہ کار ہے، یہ فکر ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں رکھی ہے. اب اصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی چیزیں ہماری سمجھ میں آئی ہیں اور جو بھی چیزیں اللہ کرے کہ بالکل صحیح ہیں برکھیں، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. لئن شکرتم لازیدنکم، میں نے شروع میں آیت تلاوت کی تھی کہ اگر تم شکر کرو گے ہم اور دیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. ابھی تک تو ہم نے ناشکری کی ہے، نہ اپنے گھروں پہ اسلام نافذ کیا، نہ اپنے محلوں میں اسلام نافذ کیا، نہ ملک میں اسلام نافذ کیا. لہذا ہم پر پے بپے عذاب کے کوڑے برسے جو کہ ابھی ہمارے سامنے بیان کیا اختر ندیم صاحب نے. لیکن اگر ہم شکر کریں، شکر سے مراد یہ ہے کہ جو بھی باتیں ہمارے علم میں آئی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اتنا پختہ وعدہ ہے اللہ کا قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لازمن مدد کرے گا جو کہ اللہ کے دین کی مدد کریں. تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے، ہم ناشکری کے مرتکب ہوں گے، کفران نعمت کے مرتکب ہوں گے اگر ہم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کمر نہیں کس لیتے اور اس کے لیے ہم فیصلہ نہیں کر لیتے. اور ایک اور خوشخبری میں آپ کو سنا دوں، ابھی اس کا کچھ ذکر کر رہے تھے بھائی شجاع الدین شیخ صاحب، حدیث میں نے آپ کو سنائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوا بھی ہے، جس اللہ نے بیماری پیدا کی اس نے اس کا توڑ بھی پیدا کیا ہے. انشاءاللہ اسرائیل کا توڑ یہ پاکستان ہے. اسرائیل بنا تھا سن 48 میں اور اس سے ایک سال پہلے اللہ نے اس کا توڑ پاکستان کی صورت میں پیدا کیا تھا. اور بالکل صحیح کہا 67 میں ان کے وزیر اعظم نے کہ ہمارا اصل جو دشمن نظریاتی وہ پاکستان ہے، اس پاکستان اس خطے سے اللہ نے کام لینا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے شواہد رکھے اعجاز لطیف صاحب نے، اس خطے سے اللہ نے کام لینا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں، محترم ڈاکٹر اشار احمد صاحب نے اپنی کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل میں تین باتیں لکھی ہیں. پہلی بات تو بڑی خوشائن ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، ہمارے اندر احساس زیاں پیدا ہو جائے اور اس کے بعد ہم کچھ کرنے کے لیے اٹھ جائیں تو اللہ تعالی ہم سے کام لے لے گا. اس خطے سے تو اللہ نے کام لینا ہے. دوسری شکل ہو سکتی ہے جو کہ زیادہ اس کے مقابلے میں بری ہے، کہ اللہ تعالی ہندو قوم سے ہمیں پٹوائے اور ہمارے ایک حصے پر عذاب کا ایسا کوڑا برسے کہ اس کے بعد شاید ہم جاگ جائیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں شاید یہ سدھر جائے. جیسے کہ ہم پر ہندو کے آتے عذاب کا کوڑا برسا اور ہمارا آدھا حصہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، لیکن ہم بھارت سدھرے نہیں، تو ممکن ہے کہ ہم پر کوئی عذاب کا کوڑا برسے اور اس کے بعد ہم سدھر جائیں. اور تیسری شکل انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی وہی سنت دوبارہ زندہ ہو جو کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ مسلمانوں کے ساتھ ہو چکی ہے. ہے ایاں یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. پہلے اللہ نے نام نہاد عرب مسلمانوں کو پٹوایا تاتاریوں کے ہاتھوں اور کروڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن اس کے بعد انہی تاتاریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت دی اور ان کے ذریعے سے دنیا میں پھر سے خلافت قائم ہوئی. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوؤں کے ذریعے سے ہمیں پٹوائے، ہمیں ہماری کوتاہیوں کی سزا دلوائے اور اس کے بعد ان کے ذریعے سے اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلی صورت کے لیے ہی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے، آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری کی پوری زندگی میں، ذاتی زندگی میں بھی دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے آگے بڑھ کر بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے لیے کسی مضبوط اساس والی جماعت میں شامل ہوں، نہ صرف شامل ہوں بلکہ اس جماعت کے جو بھی تقاضے ہیں، ڈسپلن کے تقاضے، ان کو ادا کریں، تاکہ اللہ کرے کہ رستہ رستہ وہ قوت وجود میں آئے کہ اگلا قدم اٹھایا جا سکے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.